افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنا ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی. اور بھی بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں. رمضان کے تین حصے کیے گئے، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا. بندہ ناچیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیال میں تین حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی تین طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے. جو اور دنوں میں بھی عبادات و طاعات کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن عام تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں. 100 میں کوئی 5-10% ایسے لوگ ہیں جو نافرمانی سے بچتے ہیں. اگر 30-40% نمازی ہیں تو نمازیوں میں بھی، نمازی اگر 100 لیے جائیں اس میں سے بھی 10-20% لوگ ایسے ہیں جو نمازی کے ساتھ پرہیزگار کہلانے کے بھی مستحق ہوں، یعنی گناہوں سے بچتے ہوں، سچی توبہ کی ہو، نظر کی حفاظت کرتے ہوں، زبان کی حفاظت جھوٹ اور غیبت سے کرتے ہوں. تو ایسے کم لوگ ہوتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ تین طرح، انسان تین طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے. دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے. تیسرے وہ جو زیادہ گناہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی، ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا، ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، یعنی کچھ کمی کر دیں ان کے کام میں، تنخواہ کم نہ کریں. تنخواہ کی ضرورت تو زیادہ ہوتی ہے، کام میں کمی کر دیں اور تنخواہ یا اس کے علاوہ الگ سے بھی ان کو دیں جتنا دیں گے. ہمارے یہاں یہ چیز ہے، بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے اداروں میں دے رہے ہیں جو ادارے جن کو لوگ باہر سے بھی دے رہے ہیں اور اپنے ملازموں کو کچھ نہیں دے رہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں لے سکتا جیسے سید ہے یا خود صاحب نصاب ہے لیکن اس کی تنخواہ کم ہے تو اس کو انعام کے طور پر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. ہر جگہ اس چیز کو خیال کریں کہ جو اور، کیونکہ کام کرنے والے قریب کے لوگ ہیں، جیسے خاندان کے لوگوں کو پر ترجیح دینی چاہیے، اسی طرح کام کرنے والے بھی قریب کے لوگ ہیں. دوسرا فائدہ دنیاوی یہ ہوگا، کام بھی اچھی طرح کریں گے، ایمانداری سے کریں گے، اخلاص سے کریں گے، تو ان کو بھی دینا چاہیے. اور اس طرح اور ایسی چیزوں میں بھی، رکشہ والے عام طور پہ بحث کرتے ہیں 20 روپے اور دے دو، 50 روپے اور دے دو، تو اس میں کیا کرتا ہے آدمی لڑنے لگتا ہے. اگر 20 یا 50 روپے اور دے دیا اور یہ سوچ کے کہ چلو یہ غریب ہے اس کی مدد ہو جائے گی، تو اس کو صدقے ہی کا ثواب ملے گا، بجائے لڑنے کے پھل والے سے بحث کرتے ہیں. اس کا ایک دیہاڑی مقرر ہوتی ہے، اکثر مالکان نہیں ہوتے وہ. اگر اس کو 10-20 روپے بچ جائے گا تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. تو بجائے رمضان میں خاص کر لڑائی جھگڑا کرنے کے، اگر آدمی اس طرح فیاضی سے کام لے طریقے کے ساتھ، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن طریقے کے ساتھ بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے اگر 10-20-100-50 روپے زیادہ دے دے تو اس سے ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہوتا ہوا جھگڑا اور لڑائی چھوڑ دے، وہ پیسے زیادہ مانگ رہا ہے، چلو بڑا معاملہ ہے، 1000-2000 کا فرق آ گیا، اب اس سے نہیں ہوگا تو لڑائی ہوگی، آپس میں دنگا فساد ہوگا، اس نے اس خوف سے چھوڑ دیا، چلو بھائی جاؤ ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے، میں ہی یعنی یعنی ایسا بن جاتا ہوں کہ میں دے دیتا ہوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن وہ آ کر میری ذمہ داری پر, میں ضامن ہوں, جنت کے بیچوں بیچ وہ مکان لے لے. جنت کے بیچوں بیچ جو لڑائی جھگڑے کو حق پہ ہوتا ہوا چھوڑ دے, اس لیے کہ چلو قیامت میں آخرت میں مجھے ملے گا. تو لہذا اگر ان سب چیزوں پہ نظر رکھی جائے تو لڑائی جھگڑے انتہائی کم ہو سکتے ہیں. لیکن آج آدمی چاہتا ہے بس کسی طرح ہمارے پاس زیادہ آ جائے اور دوسرے کے پاس رہے نہ رہے. تو فرماتے ہیں کہ اس مہینے پر آقا لوگ اپنے ملازموں پر تخفیف رکھیں, اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں, اور وہی جو کہ روزے دار ہوں, آگے بات آ رہی ہے, کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی کہ صبح سے شام تک لگایا ہوا ہے, عصر کے بعد چھٹی دے رہے ہیں. اگر صبح سے ظہر تک کام کرا لیا جائے اور تجربہ کر کے دیکھیں کہ جو شام تک دیر تک کرتے ہیں وہ زبردستی بیٹھے رہتے ہیں, کام نہیں ہوتا. کام ہوتا انہی اوقات میں جب تک آدمی کی بشاشت ساتھ دیتی ہے, اور بشاشت ظہر میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر اتنے وقت کو کام کیا جائے تو وہی کام انشاءاللہ ہوگا اور اس میں وقت میں برکت ہو جائے گی. تو وقت کو کم کر دیں تاکہ ان کو روزے میں دقت نہ ہو. اگر البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک دو چار بڑھا لیے جائیں تاکہ ان کا بھی روزی ان کی بھی روزی لگ جائے اور ان کی آسانی ہو جائے. یہ سب کا ان سب پہ اجر و ثواب کی نیت رکھے. جو آجر ہے وہ آجر کے لیے اگر وہ 100 آدمی کی کفالت کر رہا ہے سب کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. اگر وہ تنخواہ دے رہا ہے تب بھی کوئی کہے کہ وہ تو کام بھی تو لے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود تنخواہ دینے کی وجہ سے اور دوسروں کے گھر کی کفالت کا ثواب بھی اس کو ملے گا. دین اور شریعت اتنی آسان ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ کی مہربانی عام ہے کہ آدمی جیسے خود مسجد مدرسے میں یا کسی بھی نیک کام میں وہ حصہ لے رہا ہے, کوئی غریب ہے اس کو وہ اپنی طرف سے تو 500 دے رہا ہے, کوئی امیر دوست اس کا ہے بھائی تم 2000-5000 دے سکتے ہو تو دے دو, میرا دوست یا میرا رشتہ دار بہت غریب ہے اس کی مدد ہو جائے گی. اب اس نے لے کے اس کو دے دیا, جتنا اس نے دیا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ہوگا. مسجد میں مدرسے میں ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. کوئی باہر سے کسی کا دوست آیا اس نے توجہ دلائی تو اس نے 1,00,000 روپے دے دیا, اس نے لا کے بس اتنا کیا کہ یہاں پہنچا دیا, جہاں بھی مدرسہ ہے مسجد ہے تو اس کو 1,00,000 کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں میں تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور اس کے لوگوں کی مدد کرو. اس سے کیا ہوگا, خود بھی ہمیں, اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کسی کوئی سیٹ اپنے خزانچی کو یعنی آنر اپنے کیشیئر کو کہہ دے کہ بھائی یہ جو آیا ہے اس کو مدرسے کے لیے مسجد کے لیے یا غریب ہے اس کو 2,000 روپے دے دو, 10,000 روپے دے دو, تو اس کو تو ثواب ملتا ہے. آنر کو جو خزانچی نکال کے دیتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے, اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں, کتنے زیادہ عنایت کرنا چاہتے ہیں. رحمت حق بہانا می جوید, رحمت حق بہانا می جوید. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ تلاش نہیں کرتی بلکہ بندوں کی بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے. لہذا ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے لڑائی جھگڑے کے بجائے. اگر تھوڑا سا اپنا حق چھوڑ دیں گے تو قیامت کے دن یہ بھی روایت ہے, کون ہے جس نے اپنا حق میرے لیے معاف کیا ہو, کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ, وہ بندے کھڑے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. کتنی ساری فضیلتیں اس باب میں ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر کام زیادہ ہو تو 1-2-4 آدمی ملازم بڑھا لیں, مگر جب ہی کہ ملازم بھی روزے دار ہو, ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان سب برابر ہیں. پچھلے دنوں ایک صاحب پوچھنے لگے کہ ہمارا مزدور ہے وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس کا کام کم کر دے. کہنا میں نے کہا ہے تم تو 9 بجے تک کر لو, فجر کے بعد آ کے اتنا کم, 12 بھی نہیں کہہ رہا, 9 بجے تک کر لو لیکن روزہ رکھو. کہ نہیں, وہ کہتا ہم نے روزہ کبھی زندگی میں رکھا ہی نہیں. یہ مسلمان ہے جو کہتا ہم نے روزہ کبھی رکھا ہی نہیں, تو روزہ رکھنا تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو پھر اور یہ بھی اس پہ چوری سینہ زوری, یہ کہتا ہے کہ پانی بھی ہمیں گھر سے لا کے دو کیونکہ وہ باہر کام کرتا ہے. تو میں نے کہا پانی لا کے دینا تو کسی طرح جائز نہیں ہے, آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, لیکن گناہگار کے گناہ میں مدد ہو جائے گی. اگر کوئی کتنا بھی پیاسا آئے رمضان میں, آپ کہیں پیاسا پانی پلا دو, سوائے کہ بیمار ہو یا مسافر ہو یا جو ایسا آدمی جس پر روزہ نہیں ہے. لیکن جو ہٹا گٹا روزہ رکھ سکتا ہے اس کو پانی پلانا گناہ ہے رمضان میں. کھانا کھلانا یا پانی پلانا گناہ ہے. تو میں نے ان سے یہ بتایا اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ آدمی ملازم ایسے رکھے جو نیک ہوں تاکہ اس سے خود اپنے کام میں بھی برکت ہوگی. جو روزہ نہیں رکھتا وہ نماز بھی اکثر نہیں پڑھتا, تو جو روزہ نماز نہ کرے برکت کہاں سے آئے گی. لہٰذا ایسے نیک ملازموں کو رکھنا چاہیے جو روزے دار ہوں اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے. تو فرماتے ہیں کہ جب ملازم بھی روزے دار ہو, ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان سب برابر ہیں. اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر, یعنی مالک روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے اور ان پر زیادتی کرے. اور نماز کی وجہ سے اگر تعمیل حکم میں کچھ تساہل ہو جائے, کچھ کمی ہو جائے, تو برسنے لگے, غصہ کرنے لگے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, اور انقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے. لہذا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں چار چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا. اول کلمہ شہادت, احادیث میں اس کو افضل الذکر فرمایا. مشکات شریف میں نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دیں کہ اس کے ساتھ میں آپ کو یاد کروں اور دعا کیا کروں. وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, یہ کلمہ تو آپ کے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں, میں تو کوئی خاص مخصوص دعا چاہتا ہوں. وہاں سے ارشاد ہوا, موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے آباد کرنے والے سوائے میرے, یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا جھک جائے گا. اتنا وزنی یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, جس کو ہم 100, 200, 300 مرتبہ یہ پڑھنا ہمارے لیے بوجھ اور بار معلوم ہوتا ہے. عادت ڈالنے سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے یہی ایک روایت کافی ہے کہ اتنے بڑے نبی کو اتنا بڑا کلمہ, اور یہ لا الہ الا اللہ پہلا جز ہر نبی کو دیا گیا. موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, نوح نجی اللہ, اور اسی طرح عیسیٰ روح اللہ, یہ سب نبیوں کے ساتھ پہلا کلمہ ہر ایک کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رہا پہلا جز, اور دوسرا جز بدلتا رہا یہاں تک کہ اب محمد الرسول اللہ جو نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا اور اس کا لا الہ بیکار ہے. اگر کوئی عیسائی یہودی کہے کہ ہم 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں, تو 1000 پڑھ پڑھ کے اگر اس کے 1,000,000 بھی جمع ہو جائیں تو وہ بیکار ہے, کیونکہ محمد الرسول اللہ پہ جو ایمان نہیں رکھتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں, وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. تو یہ اس کلمہ طیبہ کی اور بے شمار فضیلتیں انہی اوراق میں حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں کلمہ طیبہ کی فضیلت میں لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والوں پر, کلمہ طیبہ والوں پر نہ موت کے وقت کوئی غم ہے, نہ قبر میں, نہ حشر میں. پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے, وہ منظر گویا میری نگاہوں کے سامنے ہے جب قیامت کے دن یہ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے, اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, یہ خود علامت ہوگی جنتیوں کی. لہذا والوں سے مراد یہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں, عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی, سیدھی آسمان تک جاتی ہے. لا الہ ہماری سیدھی آسمان پہ جاتی ہے, ہم تو نہیں مل سکتے, ہماری لا الہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں برساتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا, جب تک بندے کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں, میں وہیں موجود ہوں, انا مائی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, بشرط یہ کہ کہنے والا کبائر سے بچتا ہو, بڑے گناہوں سے بچتا ہو. عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں. دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی تھی اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے عام کر رکھی ہے. مثلا پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے. کہیں دریا ہے, کہیں نہر ہے, کہیں سمندر ہے, اور سب اللہ تعالیٰ نے جاری کر رکھے ہیں. اب سمندر کے نمکین پانی کو میٹھا پانی بنانے کی بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لہذا پانی کو کتنا اللہ تعالیٰ نے عام فرما دیا، اور اسی طرح ہوا، اور اسی طرح آگ، آگ پانی ہوا مٹی سب یہ ضرورت کی چیزیں تھیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے عام فرما دیا. اسی طرح سونا جو بیکار چیز تھی ان کو اس کو عنقا کر دیا، یعنی اس کا اتنا مشکل ہے کہ ایک امیر آدمی بھی خریدتے ہوئے سوچتا ہے، غریب آدمی تو آرٹیفیشیل جولری سے کام چلاتا ہے. اور یہی اسی میں سہولت ہے، کیونکہ لے لیا بہت سارا، گئے شادی میں، کتنی جگہ شادیوں میں لوٹ مار ہو جاتی ہے، جو کمایا ہوا تھا سب گیا. لہذا یہ سونا اتنا مہنگا ہے جس کی ضرورت گویا نہ ہونے کے برابر ہے. جو پہنتا ہے صرف اپنے شوق سے پہنتا ہے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے. شادی بیاہوں میں لوگ سمجھ کتنا خرچہ بھی 10 لاکھ کا، کیوں بھائی 3 لاکھ کا تو زیور ہے، زیور سونے کا کس نے کہا ضروری ہے؟ 10,000 کا زیور بن سکتا ہے، یہ جو منجوس ہے جو، اور اسی طرح اور ایسے دھات کے زیور بنتے ہیں، تو آدمی ٹھیک ہے سال دو سال میں اس کو آدمی بار بار لے سکتا ہے. اللہ نے دیا ہے تو لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن لے تو پھر اس کی زکات بھی دے. ایک عورت، ایک خاتون نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ بچی بھی تھی، اور بچی کے ہاتھ میں کڑا تھا، سونے کا کڑا، نیا نیا اسلام تھا، پتہ نہیں تھے مسائل. لہذا آپ نے فرمایا اس کڑے کی زکات دیتی ہو؟ یہ جو سونا پہنا ہوا ہے. اس نے کہا زکات کا تو پتہ نہیں ہے، نیا نیا اسلام تھا. آپ نے فرمایا اس کی زکات دو، ورنہ تم کیا یہ چاہتی ہو کہ جہنم میں، یہ قبر میں یا جہنم میں انگارا بن جائے تمہارے لیے؟ اس نے فوراً زکات کیا دیتی، اس نے اتار کے آپ کے حوالے کر دیا، یہ آپ رکھیے، اب بیت المال میں جمع کر دیجئے، ایسی چیز میں کیوں پالوں جس سے عذاب ہو. تو یہ پتا چلا کہ اگر سونا آدمی پہنے، ہماری عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے عام طور پہ، تولہ دو تولہ بہت سو کے پاس ہوتا ہے، تو وہ سمجھتی ہیں تو 7.5 تولہ پہ ہے. جب تولہ دو تولہ بھی نقد 150 سے مل جائے گا تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی، جو بمشکل فی زمانہ بھی پوچھ لینا چاہیے 2.25 لاکھ کے قریب ہے، لگ بھگ ایسی رہتی ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. لہذا اتنے میں اتنا ہو جاتا ہے، ایک تولہ سونا بھی 2 لاکھ سے اوپر 2.5-3 لاکھ کا ہے، لہذا یہ ہو جاتا ہے. اور صاحب نصاب ہوتی ہیں، عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا. پھر دوسرا وہ کہتی ہے ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ ایک خاتون نے حضرت سے پوچھا تھا کہ میرے پاس سونا زیور تو ہے لیکن دینے کے لیے نقد پیسہ نہیں ہے، تو کیا میں زیور اس کے لیے توڑواؤں؟ حضرت والا نے جواب میں فرمایا تھا کہ زیور توڑوا دو، اللہ کا حکم نہ توڑو، ورنہ برکت نہیں ہوگی بلکہ گردن ناپی جائے گی. یا تو زیور توڑو یا شوہر سے درخواست کرو کہ بھئی اس کا میری طرف سے آپ زکات دیں، یا خود جو شوہر جیب خرچی دیتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے. بالفرض ایک تولہ سونا کتنے کا؟ 3 لاکھ بھی مان لیجئے تو 3 لاکھ پہ کتنی زکات ہے؟ 2.5-2.5 7,500 زکات ہے. اور ہر مہینے اگر 1,000 روپے بھی جمع کر کے زکات میں دے دے تو آسانی کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے، ایک ساتھ دینے مشقت ہوتی ہے. اگر 1,000 روپے ہر آدمی یہ دے دے اپنے زکات میں سے اور اسی طرح نکال لے جتنا ہے ہر مہینے، تو آسان ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا آسان ہے کہ پہلے دینا بھی جائز ہے، بعد میں دینا بھی جائز ہے. یہ نہیں کہ جیسے ابھی نماز کا وقت ختم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت قضا ہو جائے گا، گناہ ہوگا، لیکن زکوٰۃ اس طرح قضا نہیں ہوتی. کوئی سال کی زکوٰۃ اب جب بھی پیسے نہیں ہیں، اس کا ارادہ پورا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کر دے، اگلے سال تک دے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا. اور کوئی اگلے سال کی بھی ابھی دینا چاہے تو اندازہ کر کے دے دے، ہاں اس کے بعد جو مال میں اضافہ ہوگا، اگر اضافہ ہوا تو مزید دینا پڑے گا، کمی ہوئی تو زکات بھی خیرات کے حکم میں آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب